بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، أنا سلف كعقيدة كدرس جارية ورهم إمام سفيان بن عيين رحمة الله عليه كعقيدة بيان كرهيته إيش اللي نشستمي مختصرا إمام سفيان بن عيين رحمة الله عليه كمختصر تعارف كروايا اور ان کا عقیدہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ اجمالی طور پر بیان کیا. آج کی نشست میں اس عقیدے کی تفصیل اور دلیل کے ساتھ تشریح کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں السنۃ عشرہ، سنت 10 چیزوں میں ہے. اور سنت کے معانی میں نے پہلے بھی عرض کئی مرتبہ کیا ہے، السنہ اگر مطلقاً بغیر قید کے بیان کی جائے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اگر قید کے ساتھ بیان کی جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے اس قید کے مطابق. السنہ اگر مطلقاً بغیر قید کے بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بدعت کے ضد ہے. بدعت کے ضد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ. کیوں؟ کیونکہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ الاحداث فی الدین من غیر دلیل، بغیر دلیل کے کوئی چیز ہے تو بدعت ہے، اگر دلیل ہے تو وہ سنت ہے، وہ دین ہے. اس لیے سنت کو دین اسلام بھی کہا جاتا ہے. دلیل قرآن اور حدیث، صحیح حدیث ہے نا. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، ٹھیک ہے. اور قرآن صحیح حدیث جو دین اسلام کی بنیاد ہے. اس لیے امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام. کتنی پیاری بات ہے. اور جب مطلق سنت کا لفظ بیان کیا جائے اس کا مطلب ہے دین کی بنیادیں، اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کے مسائل. اور عقیدے کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے صحیح منہج کا ہونا ضروری ہے. اگر منہج صحیح نہیں ہے تو آپ صحیح عقیدہ نہیں سمجھ سکتے. اور صحیح منہج کیا ہے؟ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق عقیدے کو سمجھنا ہے. عقیدے کے مسائل سارے قرآن و سنت میں موجود ہیں، قرآن سے حدیث میں سارے مسائل موجود ہیں. انہی قرآن اور انہی مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے کیسے سمجھا نصوص کو، قرآن اور حدیث سے کیسے سمجھا ہے؟ جیسے انہوں نے سمجھا ہے، اور ان مسائل کو الگ سے بیان کیا ہے. ہمارا راستہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خیر راستہ ہے اور وہ حق راستہ ہے. اور اس کی دلیل، منہج کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصرف عنه وساءت مصيره. اور خاص بعقیدہ کے امور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہاں پر ایمانیات عقائد کی بنیادیں ہیں. ایمان اگر پوری دنیا میں کسی کا بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ایمان جیسا، یعنی ایمان ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو ان کے ایمان کا مفہوم ویسا جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہدایت کو جوڑ دیا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. اگر سلف کی سمجھ نہیں ہے تو پھر ہدایت بھی نہیں ہے. فقد اهتدوا، یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے. کون ہے؟ جن کی سمجھ ایمانیات کی، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام و سلف صالحین کون ہیں؟ گزرے ہوئے اچھے لوگ، سلف فہرست صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین، ان کے تابعین، جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ کرام سے. تو جو عقیدہ ان کا تو ان کے تابعین کے شاگردوں میں جا پہنچا. پھر ان کے اتباع التابعین، جو تابعین کے شاگرد تھے جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا. اور جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا تابعین کو پہنچا، تابعین سے اتباع التابعین کو پہنچا. یہ تین بہترین زمانے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تین بہترین صدیاں ہیں. اور ان تین بہترین صدیوں میں جو علم اور ایمان اور تقوی اور عدالت اور فقاہت اور خیر موجود تھا وہ پوری امت میں بعد میں نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، یعنی کسی مقدار میں تو نہیں ہو سکتا بھائی، دو لوگوں کا ایمان برابر کہاں ہو سکتا ہے، بات یہ نہیں ہوئی. بمثل ما آمنتم بھی، جن چیز پر ان کا ایمان تھا، اگر ان کی مثل تمہارا بھی ایمان ہو جائے انہیں چیزوں پر، یعنی جو ایمانیات کی بنیادیں ہیں، عقائد کے اصول جنہیں کہا جاتا ہے، تب تو تم لوگ بھی ہدایت یافتہ، ورنہ ہدایت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ صحابہ کرام کے عقائد کو نہ اپنا لو. تو السنہ کا لفظ ہے عشرہ، جیسا فرماتے دس، ارے سنت کے اصول صرف دس ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، یا تو جو سب سے زیادہ اہم ہے یہ، وہ یہ دس ہیں، بہت زیادہ ان میں سے دس کا ذکر کر رہا ہوں میں، ایک تو یہ توجیہ. دوسرا یہ ہے کہ امام صاحب، امام ابن عیین رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ائمہ، جب وہ عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو وہ کوئی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھ رہے ہوتے جس میں پوری کتاب کو سنا دیں عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یا کوئی تصنیف کے لیے بیٹھتے نہیں خاص جگہ پہ ہم تصنیف کریں، یہ سوال کے جواب میں وہ جواب دے رہے ہیں ایک خاص مجلس میں، اور اس مجلس کا ماحول کیا ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے عقیدہ کیا ہے، ان کے اندر کس چیز کی حاجت ہے سمجھنے کی، یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے بات کرنے والے پر. یہاں پر دس کا لفظ استعمال کیا، اور ان دس کے جو ابھی میں تفصیل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، ان میں سے بعض ایسے مسائل ہیں جو ان کا ذکر نہیں کیا گیا، جو جن کی اہمیت ان سے ان کے برابر ہی ان سے زیادہ بھی ہے، یعنی بعض مسائل میں ان کا ذکر نہیں کیا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ صرف یہ دس ہے اس کا مطلب ہے امام صاحب نے باقی مسائل نہیں ہیں، نہیں غلط ہے، کس نے کہا باقی مسائل نہیں ہیں؟ عقیدے کے اصول اس لیے عقیدے کے اصول کہا جاتا ہے کہ رسول جماعت کے ائمہ کا اتفاق کے عقیدے کے اصول ہیں، چاہے سفیان ثوری ہو، چاہے سفیان بن عیینہ ہو، چاہے سفیان احمد بن حنبل ہو، چاہے امام شافعی ہو، امام مالک ہو، جتنی بھی ائمہ، اور جمالی طور پر ابو حنیفہ بھی، جتنی بھی ائمہ ہیں سب کے ان مسائل میں اتفاق ہے. ہاں کسی اصل کے فرع میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اصولی مسائل بنیادی مسائل ہیں ان میں ائمہ کا، اہل سنت جماعت کے علماء کا، اماموں کا کوئی اختلاف نہیں رہا، اور نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین اتباع التابعین، بہترین تین صدیوں کے لوگوں میں عقیدے کے اصول میں، ایمانیات میں، ارکان ایمان پہ، ان کی تفصیل پہ کوئی بھی ان کا آپس میں اختلاف نہیں تھا. تو عشرہ اس لیے بیان کیا ہے جیسے میں نے کہا، یعنی سب سے اہم ان کے نزدیک یہ دس ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھیں کسی عالم کی بات کو دو چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ لیتی ہیں، سمجھیں آپ، نمبر ایک اس عالم کی حالت بات کرتے وقت، نشیط ہے، تندرست اور توانا ہے، یا سستی کا عالم ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے. دیکھیں علماء بھی انسان ہوتے، بشر ہیں نا، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، بعض اوقات ذہن فریش نہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، اور وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز کی جلدی بھی ہوتی ہے، تو یہ پورا ماحول کنٹرول کرتا ہے، تو جو بات ایک گھنٹے میں کرنا چاہتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے، یا دس منٹ میں مختصر بیان کر دیتا ہے. اور یہی عالم بعض اوقات اسی بات کو پورا گھنٹہ لگا دیتا ہے بات کرنے میں، اگر ایک ہی بندہ ہے ایک مسئلے کو آدھا گھنٹہ لگائے یا دس منٹ لگائے اور ایک گھنٹہ بعض اوقات لگا رہا ہے، تو اس کی حالت کو دیکھیں اس وقت کیا تھی. دوسری بات جو سننے والے، حالت الناس، ان کو ضرورت اس وقت کی چیز کی ہے، ایک کلی امور کی ہے جس میں ہم نے صرف اجمالی طور پر بیان کرنا ہے، اس وقت ان کی وقت کیا ہو رہا ہے، وہ کب سے بیٹھے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، ان میں سے کتنی مسافر ہیں جو دور واپس جانا ہے، یہ چیز اثر کرتی ہیں. تو کلیات میں امور، کلی چیزیں بتا دوں اجمالی طور پہ، یا جزئی چیزیں اور تفصیل کے ساتھ، تو یہ چیز بھی یعنی مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہاں پر دس کا لفظ استعمال کیا ہے، ان سب چیزوں مد نظر رکھتے ہوئے تو امام صاحب فرماتے ہیں السنۃ عشرہ فمن کن فیہ فقد استکمل السنۃ، جن میں یہ دس چیزیں پائی جائیں تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. ومن ترک من شیء فقد ترک السنۃ، اور جس نے میں سے ایک بھی چھوڑ دی، باقی نو کے نو صحیح ہیں لیکن ایک چھوڑ دی اس نے ان دس میں سے، فقد ترک السنۃ، اس نے سارے سنت کو چھوڑ دیا، یعنی وہ کیا ہے، بدعتی ہے. ٹھیک، ترک السنۃ یعنی بدعت، اتنا بدعت میں سے. یہ دس چیزیں، نمبر ایک اثبات القدر، تقدیر کا اثبات کرنا، تقدیر کو ثابت کرنا، اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم تقریباً جتنے اماموں کا ذکر کیا ابھی تک عقیدہ بیان کیا ہے، تقدیر پر ایمان سب سے یعنی ابتدا میں ہوتا ہے بعض اوقات. اب دیکھیں امام حنبل ابتدا یہاں سے کی، امام سفیان بن عیینی بھی یہیں سے ابتدا کر رہے ہیں، اور بعض لوگ یہیں سے ابتدا کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا جب قدریوں کا معتزلہ کا ہولڈ تھا، ٹھیک ہے نا، تقدیر کے منکر، قرآن مجید کے تعلق سے کہنے، یہ کہنا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، وہ چیزیں بڑا عام تھے. تو ابتدا کہاں سے کرنی، جو الاہم فالمہم، تو اہمیت. امام حنبلہ کیوں یہاں سے شروع کیا، وہ فتنے میں خود مبتلا تھے، اس فتنے میں فتنہ خطق القرآن، معتزلی جو بکرین تقدیر ہیں، یہ سارے کے سارے سب مل کے ایک ساتھ امام صاحب پر مختلف یعنی طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے تکلیفیں اور عذاب میں ان کو مبتلا کیا ہوا تھا. تو امام صاحب نے جو زیادہ اہمیت رکھتی تھی اس زمانے میں وہاں شروع کیا. اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بات اثبات القدر تقدیر پر ایمان کو ثابت کرنا، تقدیر پر ایمان کی اہمیت کیا ہے، کہاں سے میں اہمیت میں تقدیر پر ایمان کی، دو چیزوں سے. نمبر عقیدے کے اصولوں میں سے ہے نا، کہاں سے عقیدے کا اصول بنا، اہمیت یہاں سے آتی ہے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہے قرآن اور صحیح حدیث میں. اگر دلیل نہ ہوتی تو یہ عقیدے کا مسئلہ بن نہ سکتا کبھی، بلکہ دین کا مسئلہ نہ بن سکتا، جو اس پہ بات کرو بدعتی ہوتا. نمبر ایک، دلیل کا ہونا، اسے دلیل کا ہونا بنیادی بات ہے. کوئی ایرا سمجھا دلیل کا ہونا تو پھر کیا بات ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، دلیل کا ہونا دلیل ہے تو بس کیا فرق. نہیں، دلیل کا ہونا یہ بنیادی بات ہے، دلیل نہیں تو دین ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مخالفین نے ان مسائل میں اختلاف کیا، انہیں دلائل کی بنیاد پر ان مخالفین کا رد کیا، یہ مسئلہ سامنے آ کے نمایاں ہو گیا. اور اس کی اہمیت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے تقدیر پر ایمان کی دلیل، قرآن مجید میں سے حدیث میں بھی ہے. قرآن مجید میں ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر پر پیدا کیا، کسی بغیر تقدیر کے پیدا ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا مخلوقات کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. سبحان اللہ، یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا. یعنی عجب بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بزرگ بھی عالم الغیب ہے، عجب بات ہے واللہ. فلان بزرگ جب پیدا نہیں ہوا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، عدم تھا، اس کو کس چیز کا پتہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکے تھے کہ کس وقت میں کس جگہ پہ کون سے شخص کیا کر رہا ہوگا، اور کس حالت میں ہوگا، کس حالت میں موت ہوگی، کتنی زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا اس کی جاب ہوگی، کتنا علم ہوگا، کتنی وہ جاہل ہوگا، کتنی اولاد ہوگی، کتنا رزق ہوگا، ایک ایک باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ، واللہ بکل شیء علیم. تو شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں فلان بزرگ یا فلان پیر عالم الغیب ہے. حیثیت کیا تھی ہماری، ہم مخلوق انسانوں کی حیثیت ہی کیا ہے، پیدا جاہل ہوتے ہیں، علم حاصل کر کر کے بھول بھی جاتے ہیں، پھر جاہل مر جاتے ہیں، علم ساتھ لے کے جاتے ہیں، مر گئے سب ختم ہو گیا نا. کہ مردہ بھی عالم ہوتا ہے، انسان مر گیا تو دنیا سے ختم ہو گیا، ہاں اس کا علم نافع جو باقی ہے اس کو اس کا فائدہ ملے گا، لیکن عدم سے شروع ہوئے اور عدم ہو گئے دنیا کے اعتبار سے. دوسری میرے بھائی، یہ بات کرنا جو ہے اللہ کے لیے ذرا تھوڑا سا اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دے. واللہ کوئی پیر کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، جس کو آپ کہتے ہیں یہ عالم الغیب ہے، قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئے گا واللہ، بلکہ حجت تمہارے اوپر قائم کرے کہ میں نے کب کہا میں عالم الغیب ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مرتبہ فرما کے کہ میں عالم الغیب ہوں، ایک روایت دکھا دے ہمیں، ایک واضح صحیح روایت دکھا دے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، مجھے عالم الغیب کہنا، واللہ نہیں ملے گی آپ کو. اور جن روایت کو توڑ بوڑ کے بیان کرتے ہیں، کہیں سے کھینچ تان کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب مطلق ہیں. ہاں اللہ کے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہیں، لیکن کتنے علم رکھتے ہیں، جتنی وحی کی ذیلت ان کو عطا فرمایا ہے، بغیر وحی کے وہ نہیں جانتے. نبی کی خصوصیت ہے عام لوگوں پر، فوقیت ہے، بلند درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، کس چیز سے بلند درجہ ملے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، بشر مثلکم، لیکن وحی کے ذریعے سے مجھے فوقیت بخشی گئی ہے، وہ بلند درجے ملے ہیں. وحی نہیں ہے تو عام بشر ہے، صادق الامین تھے، بہترین انسان تھے پوری قوم میں، لیکن جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی بن گئے، رسول بن گئے. اور تقدیر کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث سے مسلم کی روایت میں، کہ کس چیز کی یہ مختصراً یہ چیزیں جو یاد رکھ لیں یاد کرنے کے لیے، ورنہ تو اس پہ اگر بات کریں بہت لمبی بات ہو جائے گی. مختصراً یہ تین چیزیں یاد رکھیں، ارکان پہ نمبر ایک عقیدہ کے اصول میں سے ہے، اصول میں سے کیوں ہے، نمبر ایک دلیل موجود ہے، نمبر دو اس میں مخالفین کا رد ہے، کیونکہ مخالفین نے تقدیر کا انکار کیا، رسول جماعت نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ. اور پھر ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، چھٹا رکن، اس کے دلیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل معروف حدیث میں فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر ان تؤمن بالقدر خیره وشره. تو آخر میں چھٹے نمبر پہ ان تؤمن بالقدر خیره وشره، یہ شاہد ہے، یہ دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. تقدیر کے چار مراتب ہیں جن کے بغیر تقدیر کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، یاد رکھیں ممکن نہیں ہے. اگر یہ چار مرحلے سے آپ نہیں سمجھ سکتے تو کبھی تقدیر کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اور جو نہیں سمجھتا تو یاد رکھے وہ خاموش اختیار کرے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر القدر فامسکوا، اگر تقدیر کا ذکر کیا تو پھر خاموش اختیار کرو. السلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 33 میں. کیوں؟ کیونکہ حدیث، کیونکہ تقدیر کی باریک بینی جاننا درست نہیں ہے. سر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القدر سر اللہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اللہ تعالیٰ کے راز کو کون یعنی کون ڈھونڈ سکتے ہو، کون اسے یعنی اس کے پیچھے لگ کے اسے کون عام کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اسے راضی رہنے دیں. جتنا ہمیں علم ملا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ چار مراتب ہیں، چار مرحلے ہیں جسے تقدیر مکمل ہوتی ہے. تقدیر ہے کیا عام طور پہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انداز اپنی مخلوقات پہ، اللہ تعالیٰ کا اندازہ حق ہے، مخلوق کے اندازے سے نہیں، صحیح غلط قطعی طور پہ حق ہے، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے. لفظی طور پہ تقدیر کے معنی اندازہ لگانا، تو شرعاً اللہ تعالیٰ کے اندازہ پوری مخلوقات میں علما وکتابۃ ومشیئۃ وخلقا، کہ یہ ہو کے رہے گا. تو پہلے مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ہوگا تا قیامت اس پوری کائنات میں، اس کائنات کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے پہلے، یہ علم ازلی ہے. جتنی بھی آیات ہیں علم کی قرآن مجید میں، یہ دلیل ہے اس بات کی، ان اللہ بکل شیء علیم اور دیگر آیات. اللہ تعالیٰ نے جب جان لیا تو اللہ نے حکم دیا قلم کو، اکتب، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ حدیث قدسی میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھو جو کچھ ہوگا تا قیامت پوری کائنات میں، تو قلم نے لکھ دیا. یہ کتابت ہے. دوسرا، پہلے علم ہے پھر کتابت ہے، لکھا گیا. ان دو مرحلوں میں ذرا ٹھہریں. ذرا بعض لوگ کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے جرم کرنا ہے، پھر میری پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ لکھنے سے پہلے علم کا مرحلہ کیوں بھول گئے ہو؟ اللہ تعالی نے جان لیا کہ تم جرم کرو گے، اسے لکھ دیا. تو جرم تم نے کیا ہے، اللہ تعالی نے جان لیا ہے پہلے، اسے لکھ دیا ہے. پھر نمبر تین، اللہ تعالی نے چاہا ہے اور پھر اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہا تمہیں پیدا نہ کرتا، تمہارے عمل کو نہ پیدا کرتا. اگر تم نہ ہوتے تو جرم ہوتا تم سے، تمہارا عمل بنا تم بھی نہ ہوتے. تو تیسرا مرتبہ یہ ہے، اللہ نے جان لیا پھر اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ پہ، قلم کو حکم دیا. تیسرا، اللہ نے چاہے تو یہ کائنات آئی ہے، اللہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا. جب اللہ نے چاہا ہے تو اسے پیدا بھی کیا ہے. جب پیدا کیا تو پھر وجود میں آیا ہے. وجود میں کس صورت میں آیا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہا ہے. اس لیے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، ارے میں بھی تو چاہتا تھا نا، جو علم تھا اصل میں کیا علم تھا، جو میں نے چاہا اسی بنیاد، اسی یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا میرے وجود سے پہلے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا کردار کیسا ہے، جسے میں چاہتا تھا اللہ نے جان لیا، پھر جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. کیسے؟ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اگر مجھے پاگل پیدا کرتا تو میرا جرم جرم نہ ہوتا، پاگلوں کو جرم نہیں ہوتا، جرم تو مکلف کا ہوتا ہے نا. اگر لولا لنگڑا پیدا کرتا تو میں جرم کے لائق نہ ہوتا. تو توفیق اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کی مشیت ہے، اور جو میں چاہتا تھا اللہ نے مجھے توفیق دی اس کو. چور جب چوری کرتا اللہ تعالی اسے توفیق دیتا ہے، اسے تندرستی دی، صحت دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی بولنے کے لیے، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے چلنے کے لیے. اس نے کہاں پہ لگائے؟ حرام راستے میں. اللہ نے توفیق دی اسے. یہی چیزیں، یہی نعمتیں وہ حلال پہ کر سکتا تھا، مسجد میں جا کے نصیحت کر سکتا تھا، چوری کے تعلق سے درس دے سکتا تھا، لوگوں کو منع کر سکتا تھا، نہیں. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جرم کر لیا. اس لیے سزا کیوں ملتی ہے؟ اس لیے وہ مجرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرتا تو اللہ کی قسم کبھی اسے سزا نہ دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی سزا نہ دیتا، کیونکہ مجبور کر کے کسی کو سزا دینا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ولا يظلم ربك احدا حرمت الظلم على نفسي، هذه قدسي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کتنی عظمت والا رب ہے جل جلالہ سبحانہ وتعالی. عظیم رب اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیتے. ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم حرام کر دے ہمارے لیے، کائنات کے لیے. واللہ جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم سجدے میں گر جائیں جب سے پیدا ہوئے اور پھر اپنا سر اٹھے موت کے وقت، اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں سزا دے، تب بھی ہم اس سزا کے حقدار ہیں. اب جانتے کہ انسان کی خلقت کیا ہے. واللہ اگر انسان اپنی خلقت جسے وہ پیدا کیا گیا اس کی قدر جان لے، کبھی اللہ گناہ نہ کرے. کبھی انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود نادان، اس کو خود نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں. یہ جو سسٹمز آپ کے جسم کے اندر، میرے جسم کے اندر ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا جسے ہم ڈاکٹر دیکھتے ہیں، ہمارا علم یہ کیا ہے، میڈیکل کا علم جو ہم دیکھتے ہیں، واللہ یہ یوں سمجھے کہ 10-20% ہے جو ہم علم جانتے ہیں. حقیقتاً کیا کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ عقل حیران ہے اللہ کی قسم. سیل کے اندر کیا کیوں ہو رہا ہے ہمیں تو جانتے ہیں، میٹوکونڈریا کے کیا فنکشن ہے، ٹھیک ہے نا، یا نیوکلس کے اندر ڈی این اے تک پہنچ گئے، جین تک پہنچ گئے، فنکشن کیا ہے. ارے یہ آئے کیسے، کام کیسے کر رہے ہیں، آپس میں ان کے لنک کیسا ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. دیکھو دماغ میں سے ابھی تک تمہیں 30% بھی نہیں کھوجا گیا، 70% ابھی بھی بھول بھلیاں ہیں. سائنس کہاں ترقی کر گئی، لوگ مارس میں جانا چاہتے ہیں، اپنے جسم کے اندر ابھی تک بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہے. واللہ اگر یہ انسان اپنی قدر کو جان لے تک وہ کیا مخلوق ہے، کیا چیز ہے، تو انسان کبھی گناہ نہ کرتا. اور اللہ کی نعمتیں اس پر ایسی برس رہی ہیں، واللہ ہے سراب پر اللہ کی نعمت میں ڈوبا ہوا ہے. اگر یہ جان لے تو اس کی نعمتیں کیسے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کبھی ایسا انسان کبھی ایسی غلطی کر لیتا. الغرض جو چار مرحلے تقدیر کے تعلق سے جان لیں. اکثر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، لوگ اور جبریہ جو ہے یہ وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو سزا جیسے دے جب دے اللہ کی مرضی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتا تو کبھی سزا نہ دیتا. اسے جبریہ کا عقیدہ غلط عقیدہ ہے. اور آج یہ کل عقیدہ تھا جہم بن صفوان کا، جو جبری عقیدہ لے کے آیا تھا. جہم بن صفوان سے امت میں کوئی جبری نہیں تھا، وہ ملعون شخص آتا ہے اور یہ بات نظریہ لے کے آتا ہے کہ انسان مجبور ہے. اور اسی سے پھر اشاعرہ ماتریدیہ نے، جو آج بھی موجود ہیں امت میں اکثریت اشاعرہ ماتریدیہ کی، آج ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے. دوسرا گروہ جو تقدیر کا منکر ہے، قدریہ جسے کہا جائے معتزلہ، یہ تقدیر کے سرے سے انکار کرتے، کہتے انسان خود مختار ہے. عجب، ایک کہتا مجبور ہے، دوسرا کہتا خود مختار ہے. کیوں؟ کہتے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا اور اس کے عمل کو بھی پیدا کرتا اور عمل میں نافرمانی ہے اور اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا بھی کیا، پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے. تو آدھے قرآن پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا، آدھے حدیث پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا. جبریل نے بھی یہی کچھ کیا، آدھے کو لیا، آدھے کو چھوڑ دیا. رسول جماعت نے دونوں کو جمع کیا. اور کیا فیصلہ کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نصوص کو جمع کرنے کے بعد کہ انسان نہ مجبور ہے 100%، نہ خود مختار ہے 100%. کیوں بھائی، کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ثابت کہ ایک مخلوق کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی مشیت بھی ہے، اور ہوتا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ نے چاہا کہ کافر کفر کرے، جی ہاں چاہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر راضی نہیں اللہ تعالیٰ کافر کفر کرے، لیکن جب کافر نے چاہا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دی. وہدینہ النجدین، دو راستے دکھا دیے گئے. جب اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسن یسروہ للعسرہ، مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. وہ جو خیر کا راستہ، توحید سنت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسن یسروہ للعسرہ، اسے ہم آسان راستہ اور آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھے، اس پہ عمل کریں. امام صاحب فرماتے ہیں وتقدیم ابی بکر عمر. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو اصل امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ سے ابوبکر صدیق سے عمر خطاب کو آگے کرنا، بس یہ فرمایا ہے تقدیم ابی بکر عمر. اس زمانے میں روافض کا بھی دور تھا، امت تفرقے میں پڑ گئی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام کہتے ہیں کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا، طائف المنصورہ. یہ ایک فرقہ کا امتیازی تمغہ کیا ہے؟ یہ وہ فرقہ جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن سے حدیث، وہ اصحابی اور سمجھے قرآن سے حدیث کو صحابہ کرم سمجھ کے مطابق، صرف کی سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے، اب یہ جو روافض تھے اور خوارج، یہ دو ایکسٹریمسٹ اور غلو کرنے والے لوگ تھے. ایک نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روبیت کا درجہ دے دیا، عبداللہ بن سبا یہودی کے متبعین اور اس کے مقلدین، اور دوسرا گروہ جو خوارج کا گروہ تھا جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا، ان کو قتل بھی کر دیا. تو ان کے رد میں، روافض کے رد میں اور ان خوارج کے رد میں، رسول جماعت نے عقیدے کے اصول میں ایک اصل بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے رسول جماعت کا موقف کیا ہے. جب انہیں بدع نے یہ کہا کہ سیدنا علی کو الہیت کا درجہ دے دیا اور حد سے بڑھا دیا، اور خوارج نے ان کے خلاف جنگ کی، کفر کے فتوے لگائے، اصول جماعت کا موقف درمیان والا ہے، اہل حق ہے. اور حق موقف ہے کہ جو نصوص قرآن سنت میں آئے ہیں ان کو سامنے رکھا، اور نصوص کی بنیاد پر ان کا رد کیا. کس کا؟ دونوں گروہوں کا، جو اہل بدع ہیں. اور ان میں سے ایک مسئلہ تھا روافض کا اور خوارج کا. روافض کا مسئلہ یہ تھا کہ علیحدہ پہلا نمبر، کہتے دماغ میں مست قلندر علیحدہ پہلا نمبر. نہیں، بچپن بڑا گنگناتے تھے، ہمیں کیا پتا کیا مطلب ہے اس کا. آج بھی بات سننی گنگنا رہے ہوتے ہیں دماغ میں مست قلندر علیحدہ پہلا نمبر. واللہ بڑا ظلم ہے، اللہ کی قسم. جان دے معنی کیا ہے کہ علی اور انہو جو ہیں وہ خلافت کے حقدار پہلا نمبر ان کا ہے، اور جس نے اس کو نہیں مانا وہ کافر ہے. وہ لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں. روافض کا نظریہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور دیگر صحابہ مرتد ہو گئے. کیوں مرتد ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلا نمبر نہیں مانا. اگر علی کا پہلا نمبر وہ مان لیتے تو مسلمان ہوتے، نہیں مانا تو وہ بھی صحابہ بھی مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. اس لیے امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا تقدیم ابوبکر عمر، ابوبکر اور عمر کو سب صحابہ پر آگے کرنا. صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارا، جو رسول جماعت کا موقف ہے، جو ہمارا فرائض ہے ان کے حق میں، نمبر ایک ان سے محبت کرنا، نمبر دو ان کی توقیر احترام کرنا، نمبر تین جو کچھ ان کے بیچ میں جھگڑے ہوئے یا اجتہادی اختلاف تھے یا کوئی مسائل ان کے بیچ میں تھے، ان میں سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اور ان مسائل کو عام نہ کرنا. اور اس کی دلیل میں پہلے بھی بیان کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو. السلسلہ الصحیح حدیث نمبر 35. نمبر 4، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں اور ثقات ہیں، جب صحابی کی سند میں آ جائے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ضعیف ہے، ثقہ ہے، ثقہ نہیں ہے، حافظہ کمزور ہے، حافظہ کیسے نہیں، صحابی ہے تو ثقہ ہے، اس جماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس جماعت کا کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے عدول اور ثقات ہیں. نمبر 6، صحابہ کرام کی نمبر 5 ہو گیا نا، ہاں نمبر 5، سب سے بہترین امت میں صحابہ کرام ہیں، افضل امت، اپنے نبی کے بعد صحابہ ہیں اور صحابہ میں سب سے افضل ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور دونوں سے افضل ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اس پر اس جماعت کا اتفاق اور اجماع ہے. 6 نمبر پہ صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کرنا اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا اور اتباع کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اس کے دلیل وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ومن شاقق الرسول من بعد ما تبينه واتبع غير السبيل المؤمنين نولہ ما تولى ونصر جہنم وساءت مصيرا. جب غیر السبيل المؤمنين کی اتباع کوئی شخص کرتا ہے، اس کے بعد کو اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے، لیکن اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور جہنم جو ہے بدترین ٹھکانا ہے. اور وقر عمر رضی اللہ عنہم کی تقدیم اور آگے کرنے کے تعلق سے بعض روایات ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر یا اثر نمبر 3671 میں امام حمد بن حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حسین علی کے بیٹے ہیں، کہتے میں نے سوال کیا اپنے والد سے کہ لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حسین علی فرماتے ہیں ابو بکر، پھر ان کے بیٹے امام محمد فرماتے ہیں ان کے بعد کون، حسین علی فرماتے ہیں ان کے بعد ہیں سیدنا عمر، ان کے بعد ہیں عمر رضی اللہ عنہ. پھر امام محمد فرماتے ہیں میں نے، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اب تیسرے نمبر پہ عثمان کہیں گے، اس مطلب عثمان تیسرے نمبر پہ تھے، کہتے مجھے خدشہ ہوا اب تیسرے نمبر پوچھو تو اس عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے یہ پوچھ لیا ثم انت، ان کے بعد پھر آپ ہیں. قال ما انا الا رجل مسلم، میں صرف لوگوں میں سے مسلموں سے ایک عام سا انسان ہوں. کتنی پیاری بات کی، ربعنہم من الصحابہ اجمعین. لیکن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ سن عثمان ہی تھے، ورنہ وہ خود نے کہ مجھے خدشہ تھا اب صرف عثمان کا نام لیں گے، کیونکہ اس وقت یہ بات عام تھی کہ سن عثمان انہوں جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ. سن عمر و انہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر کے بارے میں فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى الله بمثل عمله منك. سبحان اللہ. سیدنا عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں آپ کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جسے میرا دل کرتا ہے کہ جس کا عمل لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاؤں. جیسے عمر کے عمل اتنی پسند تھے، اتنے عظیم سیدنا علی کو، کہ وہ تمنا کرتے کاش آپ کے عمل میرے ہوتے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہو جاتا. اللہ اکبر. اور میں یہ چاہتا تھا کہ جیسے کہ آپ دنیا میں آپ تینوں اکٹھے تھے، وفات کے بعد بھی آپ تینوں اکٹھے ہوں، کیونکہ میں نے اکثر سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنا ذهبت انا وبکر عمر، اور دخلت انا وبکر عمر، وخرجت انا وبکر عمر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے میں اور ابوبکر عمر گئے، میں ابوبکر عمر آئے، میں ابوبکر عمر داخل ہوئے خارج ہوئے، یعنی ایک ساتھ چلتے رہے. یہ روایت میں سے بخاری کی روایت متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں اس بات سیدنا علی کے قول کے تعلق سے کہ کسی کا عمل بھی ان کو ان کے عمل سے زیادہ پسند نہیں تھا، مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عمر ان کے نزدیک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بڑے بڑی شان والے تھے، ان کا ایک درجہ تھا صحابہ کرام کے بیچ میں، سیدنا علی کے دل میں بھی ان کی محبت تھی. امام صفر ماتے تیسرے نمبر پہ والحوض اور ہمارا حوض پر ایمان ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کے سفر کے مانند ہے, اور اس کے جو اینگل سب برابر یعنی گلائی کی شکل میں ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, اس کی خوشبو مسک سے زیادہ اچھی ہے, اور اس کے برتن آسمان کے تارے جیسے ہیں, جو ایک دفعہ ایک مرتبہ اس پانی سے پیتا ہے کبھی وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم. امام صاحب فرماتے ہیں وہ شفاعت چوتھے نمبر پہ, اور شفاعت بھی اصول ایمان اصول عقیدہ میں سے ہے کہ شفاعت ہوگی, اور شفاعت یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے خیر طلب کرنا کسی اور سے لفظ اعتبار سے, اور شرعاً جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین شہداء صدقین شہداء اور صالحین جو ہیں اور عام مسلمان بھی شفاعت کریں گے, اور رسول جماعت کے نزدیک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ قسم کی شفاعات ہیں. ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے, اور اس میں رد ہے معتزلہ کا اور خوارج کا جو کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے خوارج کے نزدیک, اور جو معتزلہ کہتے ہیں ایک منزلت میں دو منزلت کے بیچ میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے, تو وہ یہ کہ جو کافر اس کو شفاعت تو کام ہی نہیں آئے گی, اس لیے شفاعت کا مکمل سے سرے سے انکار کرتے ہیں. اس میں جماعت شفاعت کو ثابت کرتے ہیں, اور اس کی دلیل مختلف احادیث ہیں, ان میں سے قرآن مجید میں کی آیات بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے, اس مطلب اجازت کے ساتھ شفاعت کا امکان ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل النار میں سے جو اہل النار ہیں یعنی جو جہنمی ہیں, نہ وہ اس جہنم مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لا يموتون ولا يحيون فيها نعوذ باللہ, لیکن ایسے بعض لوگ ہوں گے جن کو آگ جو آگ میں عذاب کھائیں گے, جو عذاب نے ان کو گناہ کی وجہ سے چھوا ہے, وہ اسے ان لوگوں کو ایک موت دے گی, وہ مر جائیں گے, پھر جب وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شفاعت کی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بعض لوگ جن کے اتنا گناہ ہے جب شفاعت کے لیے ابھی گناہ نہیں پاک ہوئے, اب شفاعت سے ان کو جنم سے نکالا جائے گا, کیونکہ بعض ایسے لوگ تھے جو پہلے نکل جاتے ہیں, جتنی گناہ کم ہوں گے اتنی ہی یہ خیر عمل اور یہ شفاعت کام آتی ہے, بعض گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی شفاعت باقی ہے, اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اللہ کی رحمت سے ہی جہنم سے نکالا جاتا ہے, شفاعت بھی ان کے کام نہیں آتی. کوئی نبی کوئی ولی کوئی اللہ کا بندہ شفاعت نہیں کرنا چاہتا, اتنے بدکار لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پر صرف توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا. اسے مسلم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اذا کانوا فحما اذن بالشفاعه, یہ اسے مسلم حدیث نمبر 185 ہے. امام صاحب فرماتے ہیں والمیزان, پانچویں نمبر پہ المیزان ترازو. اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ترازو حق ہے اور حقیقت ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے کوئی خیالی چیز نہیں ہے, جیسے کہ ترازو ہوتا ہے حقیقتاً ترازو ہوگا, اب ترازو کی کیفیت کیا کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا, اور حقیقت جب ہم کہتے ہیں ترازو کا معنی جیسے کہ ہوتا ہے ویسے ترازو ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہم عدل و انصاف کے ترازو رکھیں گے, فلا تظلم نفس شيئا, کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, وان كان مثقال حبة من خردل, اگر کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا. اتینا بها, اس کو بھی واپس لے کے دیکھیں رائی کے دانے کی کیا قیمت ہے, وہ بھی رتا فرما وہ بھی واپس کر دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی تولا جائے گا, وہ کفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث سے بخاری کی آخری حدیث, متفق علیہ حدیث ہے سی بخاری کی آخری حدیث ہے, کون سی ہے, کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, باری ہیں ترازو میں, کون سے دو کلمے ہیں, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيد الطرازبي ثابت هو. اچھا پانچوں نمبر میں دو چیز المیزان و صراط، ایک ساتھ امام نے بیان کی ہیں. اور صراط یہ پل صراط کو کہا جاتا ہے، اور پل صراط جو ہے یہ جہنم پر بچھا دی جائے گی، پل بنا دی جائے گی، کافر پل صراط سے کبھی بھی گزریں گے نہیں. جو پل صراط سے گزریں گے صرف مسلمان مسلمان گزریں گے، کیونکہ کافر پہلے جہنم میں چلے گئے اور منافقین کو روکا جائے گا پل صراط کو کراس نہیں کر سکے، ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. ایمان قرور ہوگا تو اگرچہ تھوڑا بھی ہے لیکن ایمان ہے تو پر صراط بھی ہے. یاد رکھیے، کلی یاد رکھیے، ایمان ہے تو پر صراط سے انسان گزرے گا مسلمان جو ہے. اور توحید ہے تو ایمان ہے. تو مشرکین اور بدع مکفرہ کرنے والے اور منافقین، کوئی منافق نے تو جھوٹا کلمہ پڑھا نا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا، اس لیے ایمان کا نور باقی رہے گا نہیں. جیسے سورۃ الحدید میں وہ نور کو طلب کریں گے، نور کہاں پہ، مومن کا نور تو ہوگا نا، کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا بہت زیادہ، تو منافقین کہ یہ نور کہاں سے تم نے لیا ہے، کہا جائے گا کہ فلان جگہ سے جا کے لے لو. پھر ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، پھر وہ صراط کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آ سکتے، یعنی اس طرف وہ جا نہیں سکیں گے اور جہنم میں ہی ان کو دھکیل دیا جائے گا، جہنم کے بلکہ بدترین جگہ پہ، فی الدرک الاسفل من النار، سب سے گہری جگہ پہ جہنم میں، یعنی کافر مشرکین ابو جہل ابو لہب کے بھی نیچے. اے منافقین، اللہ تعالیٰ سب کو نفاق سے اور کفر اور شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اور صراط کے بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، وضب الصراط بین ظهر جہنم، جہنم کے اوپر دونوں ایجز پہ پل صراط بچھایا جائے گا، فاکون انا و امتی اول من یجیزها، تو سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو کراس کریں گے. میرے آپ امتی ہیں، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ امتی ہیں، واللہ ہمارے یہ فخر کافی ہے کہ ہم سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سب سے آخر میں آنے والے، وقت کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے سب سے آخر امت ہم ہیں، لیکن فضیلت میں اور پر صراط میں گزرنے میں اور جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلی امت ہے. یعنی بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی امتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میری امت پل صراط سے گزرے گی، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، کوئی بات نہیں کر سکے سوائے رسولوں کے، اور رسول کہیں گے اللهم سلم سلم، اللہ تعالی آسانی کرنا آسانی کرنا، سلامتی کرنا سلامتی کرنا. پھر بھائی سلامتی اور آسانی کی دعا، جو اس دن محفوظ ہو گیا نا، صحیح سلامت رہا تو آگے جنت ہے، جو پل صراط میں سلامت سلامتی سے نہ رہا تو پھر نیچے جہنم ہے. تو اللہ کے انبیاء بھی سارے گزر جائیں گے، اور جو مومنین ہیں، یہ حدیث جہاں تک لمبی حدیث ہے، یہاں تک صحیح بخاری حدیث نمبر 7437 ہے صحیح بخاری میں. دوسری روایت میں ہے صحیح بخاری کی روایت، دوسری روایت میں کہ تیزی سے یعنی جو سپیڈ ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی، بعض لوگ کل برق لائٹنگ دیکھیں، بجلی کی چمک، سبحان اللہ، دیکھیں نا بجلی کیسے چمکتی ہے، پلک جھپکنے سے بھی تیز نہیں، یوں گزریں گے لوگ، اتنی تیز ایمان، جتنا ایمان آج ہے اتنی ہی تیزی پل صراط پہ ہے، جتنا ایمان آج کمزور ہے اتنی ہی کمزوری پل صراط پہ ہوگی، اور سستی کی ہوگی اور دیر ہو جائے گی، اور پھر ہوا کی سپیڈ میں، پھر دوڑتے ہوئے اونٹ، پھر دوڑتا ہوا شخص، پھر چلتا ہوا شخص، پھر رینگتا ہوا گھسیٹتا ہوا شخص، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے رحم و کرم سے بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فرمائے کہ ہم پل صراط سے گزر جائیں، اور آسانی سے اللہ تعالیٰ محض رحم و کرم سے اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دے. میں پورا کرنا چاہوں، تین چیزیں باقی ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے. والایمان، چھٹے نمبر پہ امام صاحب فرمائے والایمان قول و عمل، اور ایمان جو ہے وہ قول اور عمل ہے. ایمان ہوتا کیا ہے، ہم یہ تو جانتے کہ ارکان ایمان چھ ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. یہ ایک اصل اصول میں سے جس کا تقدیر کا ذکر کیا امام صاحب نے جو چھٹے نمبر پہ, یعنی پہلے پانچ تو مسلمات میں سے اس کی بات نہیں کرنی. اور اس زمانے میں کیونکہ تقدیر زیادہ مسئلہ, اس کی زیادہ اہمیت اور زیادہ اس کو یعنی اس کو ابتدا میں بیان کیا ہے. تو ایمان ہوتا کیا ہے؟ اسی جماعت نے یہ دیکھا کہ مخالفین مختلف طریقے سے باتیں کر رہے ہیں ایمان کے تعلق سے, تو انہوں نے اصول ایمان میں, عقیدے کے اصول میں ایمان کا بھی ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, امام صفحہ میں رہے ہیں, والایمان قول وعمل, ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. سبحان اللہ, قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح, کیونکہ زبان کا عمل تو نہیں ہوتا نا, زبان کا قول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ عقیدہ جو ہے رسول جماعت کا کہاں سے لیا گیا؟ قرآن و حدیث سے. دلیل ایک ہی حدیث کافی ہے. کوئی جانتا ہے کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع وستون, دوسری روایت میں بضع وسبعون شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ, ادناها اماطة الاذى عن الطریق, والحیاء شعبۃ من الایمان. ایک ہی حدیث میں قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. ایمان زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, پورے بدن پورے جسم سے عمل کا نام ہے. تین سو مجموعہ ہے جو فرم برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا کم ہوتا ہے. اس حدیث میں 60 یا 70 شعبے ہیں, جس کے پاس جس نے 40 شعبے, جس کے امام 40 شعبے ہیں, اس سے بہتر جس کے پاس 30 ہیں, اور 20 والا 10 سے زیادہ بہتر ہے, نہیں تو اس کا مطلب ہے جتنے شعبے زیادہ ہوں گے اتنے ہی ایمان مضبوط ہوگا, زیادہ ہوگا. جتنے شعبے کم ہوں گے اتنے ایمان کمزور اور کم ہوگا. اور حیا کی بات کی, حیا شعبہ تم نے ایمان, کیونکہ زبان کا قول تو جان لیا, اماط و ادنا طریق, راست مصر سے ہٹا دیا, یہ بھی جان لیا, عمل ہے. تو دل کی بات کہاں سے ہے؟ الحیا, حیا شرم ہے, کہاں سے کوئی آ جاتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے, دل کے اعمال بھی ہیں, اور اس پہ یقین کرنا بھی دل کا عمل, یقین بھی دل سے کیا جاتا ہے. تو دل کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں. جو اہل بدع ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں, کوئی کہتا ہے قول باللسان ہے جیسے کرامیہ ہیں, کوئی کہتا ہے تصدیق بالقلب ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے معرفت بالقلب صرف, جیسے کہ جہمیہ نے کہا کہ دل سے جاننا کافی ہے. یعنی نمرود بھی مومن ہے, اللہ کو جان لے گا نہیں, اس کا مطلب ابو جہل بھی مومن ہے, اللہ کو جانتا مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا. فرعون بھی مومن ہے کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ کون سا بھی عقیدہ ہے؟ تو صرف معرفت کافی نہیں ہے, وہ صرف دل سے تصدیق بھی کافی نہیں ہے. قول و تصدیق یقین کے ساتھ وہ عمل بالجوارح, یہ تین چیزوں سے مجموعہ بنتا ہے ایمان کا. ساتویں نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں, والقرآن کلام اللہ, اور قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اس جماعت کے عقیدے میں سے یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم خود جب کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی, زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا. پھر کیسے ممکن ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا؟ یعنی قول اور فعل میں عقیدہ تضاد ہے کہ نہیں؟ تو رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, منہ بدو الیہ یعود, ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ سے کیوں ہوئی؟ کیونکہ بعض گروہوں نے کہا, اب شروع سے القرآن کلام اللہ ثابت اللہ کے کلام, غیر مخلوق کلام اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجروا حتى يسمع کلام اللہ, مشرکوں کو اگر تم پالو تمہاری پناہ میں آ جائیں تو اس کو پناہ دے دو, حتى يسمع کلام اللہ, جب تک اللہ تعالیٰ کلام کو سن لے. واضح لفظ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے کلام کو سن لے, اس کو نصیحت کر لیں, پھر اسے چھوڑ دیں. اور غیر مخلوق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق والامر, دیکھیں یعنی خلق والامر, اللہ تعالیٰ کے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے, دونوں مختلف چیزیں ہیں. تو امر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الگ سے ہے، خلق اللہ نے الگ پیدا کیا ہے، تو قرآن کہاں پہ، امر میں یا خلق میں ہے؟ امر میں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اوامر بھی نواہی بھی ہیں، وہ خبر بھی ہے. اور غیر مخلوق یہ رد ہے مقرین قرآن کا، جو تقدیر کا منکر ہیں اور جو انکار کرتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ان کا رد کیا گیا ہے. منہ بدا، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ رد ہے کس کا؟ اشاعر ماتردیہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو اللہ کی کلام ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا، کیونکہ حقیقت کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانت کی ضرورت ہے، پھر ساؤنڈ باکس کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چیزوں سے پاک ہے، تو حقیقتاً یہ کلام جبریل علیہ السلام کا ہے. تو ابتداء اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی، ابتداء جبریل سے ہوئی. رسول جماعت نے کیا کہا؟ منہ بدا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے نقل کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، جب وحی کے ذریعے علیہ السلام کو پہنچائے تو اللہ کے کلام کو نقل کیا، جو اللہ نے فرمایا وہی آگے کر دیا نا. متکلم کا کلام جو ناقل ہے اس کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ متکلم کا اپنا کلام ہوتا ہے اصلی طور پہ. آپ میری بات آگے نقل کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے وہ، وہ حقیقت میری بات ہو جو آپ آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب میں حدیث کوئی پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ میرا قول ہے، یا اسلام کا فرمان نقل کر رہا ہوں، آگے میں نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اصل فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے پڑھنے سے فرمان ہے. تو قرآن حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے. منہ بدا، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہے، رد اشاعر ماتردیہ پر جو کہتے ہیں ابتدا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے. وہ الیہ یعود، یہ قرآن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، نہ سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابی شکل میں رہے گا. آٹھ نمبر پہ وعذاب القبر، اور قبر کا عذاب بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافرۃ نمبر 46 میں، النار یعرضون علیہ غدوا و عشیا، آگ پہ انہیں پیش کیا جاتا ہے یعنی آل فرعون کو، صبح اور شام، یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو اب شدید عذاب میں داخل کرو. تو جب قیامت آگے شدید عذاب ملے گا تو اب کو کس آگ میں کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ برزخ کی آگ ہے. قبر میں تو عذاب القبر جو ہے، عذاب برزخ جو ہے وہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں، حکم دیتے، استجیروا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کے عذاب سے، بے شک قبر کا عذاب حق ہے. السلسلہ الصحیحہ نمبر 1444. اب اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل چاہیے کسی کو جو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی حدیث چاہیے؟ واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اچھا آیت میں واضح الفاظ نہیں ہیں ان کے کہنے کے مطابق، جو منکرین ہیں جو مخالفت کرتے ہیں. اب حدیث میں فإن عذاب القبر حق، واضح الفاظ ہیں یا واضح الفاظ نہیں ہیں؟ تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ سوائے ہٹ درمی کے، تکبر کے، ہوا نفس کے، کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت میں، صحیح بخاری مسلم میں، انہ اوحی الیہ انکم تفترون فی قبورکم. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وحی کے ذریعے، مجھے وحی نازل کر دی گئی، مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، فتنہ آزمائش قبر میں آزمایا جائے گا. جو آزمائش میں پاس ہوا ان کے اس کے لیے جنت کا باغ ہوگا. اور اللہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت، ہمارے قبریں جنت کا باغ بنا دے. اور جو ناکام ہوا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم اس کو محفوظ کرے، ناکامی سے بچائے، ان کے لیے جہنم کا گڑا بن جائے گا. اللہ کے پیارے، اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 86 ہے، مسلم حدیث نمبر 903. نویں نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں والبعث یوم القیامہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کو بعث کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور جو بعث کے منکر ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں. اور بعث پر ایمان، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یا آخرت پر ایمان میں سے ایک حصہ ہے. جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، الحوض ہے، الشفاعہ ہے، المیزان والصراط، اور عذاب القبر، اور بعث یوم القیامہ، دوبارہ زندہ ہونا، یہ سب مرنے کے بعد کے امور ہیں. اور آخرت پر ایمان جب ہم بات کرتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان ایک رکن ارکان ایمان میں سے، اس کی تفصیل ہمیں شیخ صاحب نے بیان کی ہے، کیونکہ انہی چیزوں میں زیادہ نزاع تھا، زیادہ اختلاف تھا. تو دوبارہ زندہ ہونا بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. سبحان اللہ. یعنی ایک کافر کہتا ہے، ہڈے کو اٹھاتا ہے ہاتھ میں پکڑ کے، ایسے انہیں اسے مسل دیتا ہے، وہ پاؤڈر کی طرح بن جاتے ہیں، پھونک مار کے کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جھگڑالو شخص ہے، یوں وہ پورے جو ہڈی جو پاؤڈر کی شکل میں اڑ جاتی ہوا میں، کہتے ہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، کون زندہ کرے گا اسے؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. ارے ایک چیز موجود ہے، اسے دوبارہ بنانا آسان ہے، یا جو عدم سے بناتا ہے وہ زیادہ آسان ہے؟ تمہاری عقلیں کہاں گئی؟ جس نے پہلے زندہ کیا تھا، عدم سے بنایا تھا، وہ اب بنی ہوئی چیز کو جو بکھر جائے اسے سمیٹ کے دوبارہ بنا نہیں سکتا کیا؟ سورۃ یاسین کی آخری آیات میں سے. اور دسویں نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں، ولا تقطع بالشهادت علی مسلم، کسی مسلمان پر یقینی طور پر یہ گواہی نہ دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے. یعنی کوئی مسلمان دنیا میں تو مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص مسلمان ہے، فلان شخص جو ہے وہ اچھا انسان، اچھا مسلمان ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا کسی کے لیے جائز ہے کوئی کسی کا تزکیہ کرے؟ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے بھی جزم کے ساتھ یقین یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان جنتی ہے، فلان دوزخی ہے. جی الا بارک فیک، الا جن کی دلیل موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، کسی کا خاتمہ کیسے ہوتا اللہ علم. لیکن جو مسلمان ہیں، جو نیک ہیں، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کا خاتمہ اچھا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. اور جو بدترین بدکار لوگ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. اور جو کافر ہیں، کفر پہ مرے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ فلان مسلمان جنت میں ہے یقیناً، فلان عالم جنت میں ہے جناب، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا عالم، ہمارا استاد ہے، نہیں کہہ سکتے ہم. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، ہمارا دوبارہ خاتمہ، ہمیں کیا پتہ خاتمہ، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. فلان میدان جنگ میں مر گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہمیں نہیں کہیں گے فلان شہید، کیوں شہید ہے تو پھر جنت ہی ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے. ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فلان شخص کی شہادت قبول فرمائے. اس کے دلیل ام العلاء، بڑی پیاری روایت، بار بار میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. ام العلاء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب ان کی وفات ہوئی، یا ابو السائب لقد اکرمک اللہ، اے ابو السائب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اکرام کیا ہے. فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، یعنی سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ، میں قسم کھاتا ہوں، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ادری ما یفعل بی، مجھے یہ پتہ ہی نہیں، یہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. فقالت لا ازکی احدا بعدہ، سیدہ ملعرہ فرماتی ہے کہ میں آج کے بعد کسی کے تزکیہ نہیں کروں گی. پھر خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے ایک نہر، ایک چشمہ جاری کر دیا گیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذالک عملو، یہ اس کا عمل تھا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ وہ یعنی خیر میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھا دے کہ شخص خیر میں ہے. لیکن تم لوگ کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کون جنت ہے کون جنتی نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اس تعلق علم غیب سے ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا. اور اس کے ساتھ آج کے درس کا اختتام ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روح منحج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عقیدے کے اصول کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ذرے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.